وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ذروا ظاهر الإثم وباطنه، صدق الله العظيم. جی حضرات، ہمارے بزرگوں میں اس بات پر اہمیت، اس بات کی اہمیت کو پیش کرتے ہیں کہ عبادتوں کا اہتمام کرو. بعض لوگ عبادتوں کو زیادہ پیش کرتے ہیں کہ کرنے کے کام کرو، تو جو نہ کرنے کے کام ہیں وہ خود ہی چھوٹ جائیں گے. ان کا ایک نقطہ نظر ہے، ان کا ایک نقطہ نظر ہے. اور بعض لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ نہ کرنے کے کام زیادہ اہم ہے، یعنی گناہ چھوڑنا، لہذا وہ گناہ چھوڑنے کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں. لیکن فقیر کا ذوق یہ ہے، اصل میں یہ مخاطب کے اوپر ہے، مبتلا بھی یعنی جو آدمی انفرادی طور پر ہر ایک کے احوال مختلف ہوتے ہیں. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سوالات ایک ہی قسم کے کیے گئے، آپ نے ایک ہی سوال کا جواب مختلف دیا، تو محدثین اور علماء اس کی توجہ یوں کرتے ہیں کہ یہ اس آدمی کے احوال کی وجہ سے تھا. لہذا فقیر کا ذوق بھی یہی ہے کہ بعض لوگ جو کہ گناہ کی اہمیت کو، گناہ نہ کرنے کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہیں، اور بعضوں کا یہ ذوق ہوتا ہے کہ عبادت تو کرو باقی سب ٹھیک ہو جائے گا. تو ہر چیز کی اپنی ایک ضرورت ہے، عبادت کا کام کرنے کا کام اس کی ضرورت ہے، لیکن عبادت جو کرنے کا کام ہے اس کو کرنے کے بعد ایسا نہیں ہوگا کہ گناہ خود بخود چھوٹ جائیں گے، یہ بھی بات سمجھانا ضروری ہے. اور وہ لوگ جو کہ اس بات پر زور دیتے ہیں کہ گناہ کو چھوڑا جائے، تو بے شک یہ چھوڑنے کی چیز ہے، لیکن تھوڑی سی عبادت کا ذوق اور شوق بھی پیش کرنا چاہیے. یعنی اصل میں ہر ایک کا منشا جو ہوتا ہے وہ مبتلا بھی مخاطب کے اوپر ہوتا ہے. وہ جس چیز کی ضرورت کو اور اہمیت کو دیکھتے ہیں، جہاں کے حساب سے پھر اسی چیز کو پیش کرتے ہیں اصل میں. لہذا کوئی یہ جھگڑے کی چیز نہیں ہے کہ ہم افضل یا تم افضل، یہ کوئی جھگڑے کی بات نہیں ہے. اچھا، بعض لوگوں کو ایک خیال ہوتا ہے کہ خانقاہوں میں انفرادی محنت ہوتی ہے اور باقی کاموں میں اجتماعی محنت ہوتی ہے، بعضوں کا یہ بھی خیال ہے. اور بعض لوگوں کا ذوق یہ ہے کہ یہ زمانہ جو ہے وہ حجروں میں بیٹھنے کا نہیں ہے، بلکہ میدان کا وقت ہے، یہ اب میدان میں نکلو، یہ بھی بعضوں کا ذوق ہے. تو بات یہ ہے کہ میدان میں نکلنے کے لیے مردوں کی ضرورت ہوتی ہے. میدان میں کون نکلتا ہے؟ مرد. لیکن مرد پیدا کہاں ہوں گے؟ حجروں میں. ایسا تو نہیں ہے نا کہ مرد پیدا بھی میدانوں میں ہوں گے. لہذا جو مرد پیدا ہوں گے، بنیں گے، ان کو میدان میں نکالا جائے گا، لیکن ان کا پیدا ہونا، ان کا بننا، یہ تو حجروں میں ہوگا نا بھائی. لہذا ضرورت ہے، بات ان کی ٹھیک ہے، لیکن اس کو تعبیر کرنا اور پیش کرنے میں ذرا غلو کر جاتے ہیں کہ جی یہ زمانہ حجروں کا زمانہ ہی نہیں ہے، نکلو بس میدان میں نکلو. تو بے شک میدان کی اہمیت ہے، اس کی اہمیت سے انکار نہیں ہے، لیکن میدان میں نکلنے کے لیے مرد کی ضرورت ہے. اور مرد بنے گا، پیدا ہوگا اور بنے گا حجروں کے اندر سے، حجروں سے مرد پیدا ہوگا اور بنے گا، اس کے بعد بے شک اس کو میدان میں نکالا جائے گا. اب ایک آدمی مرد ہی نہیں ہے، اس کو آپ کیسے میدان میں نکالیں گے؟ ایک آدمی مرد ہی نہیں ہے، اس کو کیسے آپ میدان میں نکال سکتے؟ تو لہذا اس کی پرورش، اس کی تربیت حجروں میں کی جائے گی، پھر بے شک اس کو پھر دیکھا جائے گا کہ کون سا آدمی کس میدان کا ہے. کرکٹ کے کھلاڑی کو کبھی ہاکی اسٹیڈیم میں نہیں بھیجا جاتا، فٹ بال کے کھلاڑی کو سوئمنگ پول میں چھلانگ نہیں لگوائی جاتی، ہر ایک جو جس میدان کا کھلاڑی ہوتا ہے اس کو اس میدان میں بھیجا جاتا ہے. یہ سمجھنے کی چیز ہے. لہذا ہر آدمی ہر کو ہر ایک کو میدان میں نہیں نکالا جائے گا, دیکھا جائے گا اہمیت, ضرورت اور اس کی صلاحیت, یہ اہم چیز ہے. صلاحیت اہم چیز ہے میرے دوستوں. لہذا جب صلاحیت پیدا ہو جائے گی پھر بے شک اس کو میدان میں نکالا جائے گا, لیکن پہلے ذرا اس کی کچھ ٹریننگ اور تربیت بھی ہوگی. یہ جواب ہو گیا مرد نکلنے کا. اب کسی کو یہ جواب پسند آئے یا نہ آئے ہمارے سے مسئلہ نہیں ہے, درحال ایک بات پیش کر دی نمبر ایک. دوسری بات یہ جو کہا جاتا ہے کہ خانقاہوں میں انفرادی محنت ہوتی ہے, خانقاہوں میں انفرادی محنت ہوتی ہے, اور بعض لوگ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں اجتماعی محنت ہوتی ہے. تو لہذا اجتماعی محنت انفرادی محنت سے افضل ہے, ان کا یہ کہنا ہے. تو بہرحال یہ بھی ایک درست بات نہیں ہے. ایک بات کو یاد رکھنا, دین کے جس شعبے سے بھی تعلق ہو, کسی شعبے سے تعلق ہو, چاہے مکتب ہو, مدرسہ ہو, جہاد ہو, تبلیغ ہو, خانقاہ ہو, اپنے کام کو ایسے پیش کرنا کہ یہی سب کچھ ہے باقی کچھ بھی نہیں ہے, یہ غلو ہے اور زیادتی ہے. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے میری؟ جس شعبے میں کام کر رہا ہو اپنے کام کو ایسے پیش کرنا کہ اس کو اونچا سب سے دکھانا, اور پھر اس کے بعد اونچا دکھا کر دوسرے شعبوں کی اور کاموں کی نفی کرنا, یہ غلو اور زیادتی ہے. ہاں سمجھ میں آئی بات؟ یہ اعتدال کا راستہ ہونا چاہیے. اپنے شعبے کی ضرورت اور اہمیت کو پیش کرنا یہ ان حضرات کی ضرورت ہے کہ ہمارا شعبہ یہ ہے, اس کی ضرورت اور اہمیت یہ ہے, یہ تو پیش کیا جائے گا. لیکن اس کے پیش کرنے میں کسی شعبے کی, دین کے شعبے کی نفی کرنا, میرے دوستو یہ درست نہیں ہے. یہ شخص رائے حق سے ہٹا ہوا ہے. سمجھ میں آ گئی میری بات؟ ہر شعبے کی ضرورت ہے. اگر ڈاکٹر یہ کہے کہ ہمارے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا, باقی سب بیکار ہے, تو ڈاکٹر کا لیٹرین بند ہوگا. جب ڈاکٹر کا لیٹرین بند ہوگا پھر کیا حال ہوگا؟ کہے گا ڈاکٹر کہیں گے اب انجیکشن لگا کے کھولو اس کو, کیا ڈرپ لگاؤ اس کو کھولو, ادھر تو بھنگی کو بلانا پڑے گا کہ نہیں. تو پتا چلا اس وقت ڈاکٹر صاحب کو پتا چلے گا بھنگی تو بڑے اہم کا ہے, اب سے ڈاکٹر ساری زندگی بھنگیوں کی ضرورت اور اہمیت پر گزار دیں گے. کیوں؟ ان کا اپنا گٹر بند ہوا تھا. تو پتا چلا میرے دوستو دنیا میں مزدور, موچی, کمہار, بڑھئی, ڈاکٹر, انجینئر, تاجر, ہر ایک کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ نظام رکھا ہے, یہ سب مل جل کر کام ہوتا ہے. اب آپ دیکھیے سارے آدمی امیر ہو جائیں, سب کے سارا آدمی چاہتا ہے نا میں امیر ہو جاؤں, سب آدمی امیر ہو گئے, سب آدمی امیر ہو گئے, اب آپ کے جوتے کون سیے گا, کپڑے کون سیے گا آپ کے, اب آپ کی جو ہے وہ کوئی ٹوٹ پھوٹ ہو گئی کون مزدور کام کرنے آئے گا, کیونکہ وہ بھی امیر ہے, وہ تھوڑی پوچھے گا. تو بھائی ہر ایک کی ضرورت ہے, ہر ایک کی اہمیت ہے. اللہ تعالیٰ نے جو نظام بنایا ہے, کسی کو امیر, کسی کو غریب, کسی کو متوسط, یہ اصل میں دنیا کے نظام کو چلانے کے لیے ہے. ورنہ سب امیر ہو جائے, مولوی امیر ہو جائے تو مصیبت آ جائے گی. اگر مولوی امیر ہو جائے تو کسی کو پوچھے گا بھی نہیں, یہ تو اللہ تعالیٰ کا کرم ہے, مولویوں کو غریب رکھتے ہیں تبھی تو وہ پوچھ لیتا ہے. ورنہ اگر مولوی کے پاس مال آ جائے نا تو پھر اس کا دماغ درست کرنا آسان کام نہیں ہے. یہ بھی یاد رکھنا, یہ بھی میں آپ کو بتا دوں, مال کی وجہ سے اس کا دماغ ذرا اعتدال میں رہتا ہے, مال نہ ہونے کی وجہ سے, مال نہ ہونے کی وجہ سے. یہ میں آپ کو خاص بات بتا رہا ہوں, آگے نہ بڑھانا اس کو. یہ اللہ تعالیٰ نے نظام رکھا, اللہ اکبر. کیوں؟ اب اس کی ضروریات ہے, اس ضروریات کی وجہ سے دوسروں کی سن بھی لیتا ہے. ورنہ جو علمی نشہ ہے نا, جو علمی نشہ ہے اور واقعی ایک نشہ ہے, یہ اللہ تعالیٰ کے عشق و محبت کا ایک عجیب نشہ ہے. وہ جو علمیت ہے اس کا ایک نشہ ہے. جب وہ نشہ اعتدال کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے قرب اور محبت کی طرف بڑھتا ہے تو میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ واللہ وہ نشہ ایسا ہے کہ بادشاہوں کے تخت و تاج والے کیا جانے کہ وہ کیا نشہ ہے, حسینوں کے چکر میں گھومنے جانے والے کیا جانے کہ وہ کیا نشہ ہے. لیکن اعتدال کے ساتھ ہو, اور وہ اعتدال یہ ہوگی کہ اس کی عبدیت کا توازن قائم رہے گا اور وہ دوسروں کو بھی ساتھ لے کر چلے گا, یہ ہوگا اعتدال. ورنہ مولویت کا نشہ ایسا چیز ہے, علمی نشہ, یہ جائز نشہ ہے, اور جائز نشہ ہے, اور واقعی ایسا نشہ ہے کہ جس کا تصور ہو نہیں سکتا. یہ تو وہی سمجھ سکتا ہے کہ جس کو یہ علمی مزہ اور نشہ مل جائے. میرے دوستو بادشاہت کے مزے کو وہ سمجھ نہیں سکتا جب تک بادشاہ نہ ہو. ایک راجہ جا رہا تھا, خوب ہاتھی پر سوار اور بڑی حشم خدم کے ساتھ. تو ایک غریب آدمی نے اس کو دیکھا جس کے یہاں بےچارے کے افاقے ہوتے تھے, دال مشکل سے ملتی تھی. تو اس نے لوگوں سے پوچھا, یہ آدمی کون ہے ہاتھی پر بیٹھ کر جا رہے, یہ کون آدمی ہے؟ اس نے کہا یہ راجا ہے. اچھا راجا؟ راجا کیا تھا؟ وہ بڑا آدمی ہوتا ہے. اچھا بڑا آدمی ہوتا ہے, تب تو یہ روزانہ دال پیتا ہوگا, کیونکہ اس بےچارے کو دال نہیں ملتی تھی. تو اس نے کہا کہ راجا وہ ہوگا جو دال پیتا ہوگا روزانہ. اس کو کیا سمجھ سکتا ہے کہ راجا کیا چیز ہوتی ہے؟ سمجھ نہیں سکتا نا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کا یہ نظام ہے میرے دوستو. لہذا دین کے ایک شعبے کے کام کرنے والے کے لیے جائز نہیں ہے, اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ اپنے شعبے کی اہمیت اور ضرورت کو اس طرح پیش کرے کہ دوسرے شعبوں کی نفی ہو جائے. یہ درست نہیں ہے میرے دوست. لہذا اپنے شعبے کی اہمیت اور ضرورت کو پیش کرنا یہ ضروری ہے, ضرورت ہے, پیش کیا جائے گا, لیکن ایسے پیش کرے کہ دوسرے شعبے کی نفی نہ ہو, تب کیا ہوگا؟ اعتدال کا راستہ ہوگا. اب رہی سوال خانقاہوں میں انفرادی کام ہونے کی, تو بات یہی ہے, واقعی بات درست ہے, انفرادی کام ہوتا ہے, لیکن اس انفرادی کام کا نتیجہ اجتماعی پر نکلتا ہے. وہ کیسے؟ جیسے میڈیکل کالج ہوتا ہے, میڈیکل کالج کے اندر, طب کے کالج کے اندر ڈاکٹروں کو تیار کیا جاتا ہے, ایک ایک ڈاکٹر پر محنت کی جاتی ہے, 5 سال اس کو پڑھایا جاتا ہے, 1 سال پھر اس کو ہاؤس جاب کرائی جاتی ہے, پھر ہاؤس جاب کرنے کے بعد جب وہ ایم بی بی ایس بن جاتا ہے, پھر کیا کام کرتا ہے؟ انفرادی کام کرتا ہے کہ اجتماعی کام کرتا ہے؟ بتائیے. اب اجتماعی کام کرا, تو اس اجتماعی کام تک پہنچنے کے لیے انفرادیت کی ضرورت ہے. لہذا اسی طرح سے یاد رکھے, خانقاہوں کے اندر صحبت اہل اللہ میں انفرادی محنت کر کے اس کو اس قابل بنایا جاتا ہے, گویا کہ میدان کا مرد بنایا جاتا ہے. پھر جب وہ میدان کا مرد بنتا ہے, پھر وہ اجتماعی کام میں لگتا ہے. اب ایک آدمی نے ڈاکٹری پڑھی نہیں, آپ اس کو کلینک پہ بٹھا دیں کہ اجتماعی کام کرے گا, یہ تمام لوگوں کے مسائل حل کرے گا, کیسے ہو سکتا ہے ایسے؟ کیوں بھائی؟ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہر چیز میں اعتدال ہونا چاہیے. لہذا کوئی واعظین, مقررین, خطبہ حضرات جوش میں پتہ نہیں کیا کیا کہہ جاتے ہیں. ہوتا ہے کیا ہے کہ بےچارے لوگوں کا دماغ کو وہ کیا برین واشنگ کر جاتے ہیں, اور الٹی سیدھی باتیں کہہ کے اس کے نتیجے میں وہ اچھا بھلا آدمی ہے, وہ کہتا ہے یار وہ کچھ کہہ رہے ہیں, اچھے بھلے آدمی کا دماغ خراب ہو جاتا ہے. ہمارے بزرگوں کو, میرے شیخ کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے, ہماری جو اکابرین کا سلسلہ ہے, واللہ ایسا ہر چیز کو اعتدال میں پیش کرنا کہ دین کے ہر شعبے, جس طرح سے آپ کے حضرات کے سامنے میں نے اپنے بزرگوں کی باتیں نقل کی کہ ہر شعبے کی عظمت سرانکوں پر ہے, ٹھیک ہے نا. اب ایک آدمی ہے, ایک شعبے میں کام, اب ڈاکٹر ہے, ڈاکٹر سول انجینئرنگ تو نہیں کرے گا نا, ٹھیکے داری کا کام تو نہیں کرے گا نا ڈاکٹر. اب وہ کیا کرے گا؟ اپنے شعبے میں مگن ہو جائے گا, مست ہو جائے گا, تب وہ کام انجام دے سکے گا. اگر وہ ڈاکٹری کے ساتھ چاہے کہ میں ٹھیکیدار بھی بن جاؤ, تو پھر وہ ٹھیکیدار نہیں بنے گا بلکہ ٹھوکیدار بن جائے گا, ٹھوکتا رہے گا ہر ایک کو, یا ادھر ٹھوکے میں ٹھوکے گا یا ڈاکٹری میں ٹھوک دے گا کسی کو. وہ ایک ڈاکٹر آپریشن کر رہا تھا تو مریض گھبرا رہا تھا, اور سرجن آیا تو اس نے پوچھا, سرجن نے کیا بات ہے بھائی تم گھبراتے کیوں؟ اس نے کہا ڈاکٹر صاحب میں آپ کو کیا بتاؤں, میں زندگی میں پہلی مرتبہ آپریشن کرا رہا ہوں. اس نے کہا عجیب بیوقوف آدمی ہو, مجھ سے سبق لو, میں بھی زندگی میں پہلی مرتبہ آپریشن کر رہا ہوں, میں گھبرا رہا ہوں کیا؟ تو میرے دوستو, لہذا خانقاہوں کا جو کام ہے, یہ خانقاہوں کے کام اپنی ایک اہمیت اور ضرورت رکھتا ہے, اور اس کے اندر انفرادی بے شک محنت ہوتی ہے, لیکن وہ انفرادی محنت کر کے اس شخص کو اس قابل بنایا جاتا ہے, بنانے کی کوشش اور فکر کی جاتی ہے کہ تاکہ پھر وہ اجتماعی کام انجام دے سکے. ایک عجیب بات یہ, اور وہ عجیب بات یہ کہ ہمارے ہندوستان میں جو دین آیا نا, وہ انہی خانقاہوں کے ذریعے سے دین آیا. آپ ذرا تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ اسی کام, ہمارے ہندوستان پاکستان میں جو دین آیا, اس دین کی بنیادی خانقاہوں سے پڑی ہے, یہ وہ صوفیہ حضرات تھے. تو آپ ان کی اہمیت کو کیسے کہہ سکتے ہیں, کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ انفرادی کام کرتے ہیں؟ ایک ایک ہمارے اولیاء اللہ, سلطان نظام الدین, اولیاء اللہ نظام الدین رحمتہ اللہ علیہ وغیرہ, جو یہ حضرات تھے کہ جن کے آنے کے بعد ہندوستان پاکستان کے اندر دین آیا, بر صغیر کے اندر ایک ایک کے ہاتھ پر 50-50 لاکھ آدمی مسلمان ہوئے, انہوں نے جو دین کی محنتیں اور کام کیے کہ آج ہمارے ہندوستان پاکستان کے اندر دین زندہ ہے, یہ ان کی محنتیں ہیں میرے دوستو. لہذا کسی کی محنت کی نفی کر کے چھپا کے نہیں تھے, کچھ ہو نہیں سکتا, سمجھ گئے نا. لہذا ہر چیز کے اندر اعتدال رکھے اور اس اعتدال کو سیکھنے کی کوشش کرے اور سیکھے پوچھے اس میں کہ جی ہمیں اعتدال کا راستہ بتا. میرے دوستو یہ خانقاہوں میں جو ٹریننگ اور تربیت ہے وہ کیا اللہ تعالیٰ کی دوستی اور ولایت کی ٹیکنالوجی یہاں سکھائی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کی دوستی اور ولایت کی ٹیکنالوجی منتقل کی جاتی ہے. وہ کیسا؟ وہ مرشد, وہ رہبر جو متبع سنت ہو, گناہ سے بچنے والا ہو. میرے مرشد اور میرے شیخ فرماتے ہیں اہل دل کے دل سے نکلے آہ آہ, اہل دل کے دل سے نکلے آہ آہ, بس وہی اختر ہے اصلی خانقاہ. فرمایا جا آہوں کی ٹریننگ دی جاتی ہو, آہوں کی تربیت کی جاتی ہو اور اس آہ کو اللہ سے ملایا جاتا ہو. کیونکہ آہ تو ابھی بھی ہے, کس کے لیے؟ غیر اللہ کے لیے, کہ آہ یہ حسین مل جائے, آہ وہ حسین مل جائے, واہ یہ مل جائے. تو واہ واہ کو آہ آہ سے تبدیل کرنا ہے. کیسے؟ کہ گناہ سے بچنے کا غم اٹھانا, گناہ سے بچنے کا غم اٹھانا اور اپنے مولا کو اپنے دل میں پانا. میرے دوستو اس کی تربیت کا نام, اس کی یہ تربیت کا خانقاہ ہے اصل میں, یا ٹریننگ اور تربیت کی جاتی ہے کہ گناہ انسان جو ہے, یہ جو میں نے آیت پڑھی کیا اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, ضرور اسمی و باطنا, ظاہری گناہوں کو بھی چھوڑ دو باطنی گناہوں کو بھی چھوڑ دو. لہذا ہمیں معلوم ہے کہ ایک کام گناہ ہے, اس کے باوجود ہم کرتے, گناہ کا معلوم ہوتے ہوئے ہم کرتے ہیں. ہم میں سے کس کو نہیں پتا کہ بد نظری کرنا بری بات ہے؟ ہم میں سے کس کو نہیں پتا کہ شلوار ٹخنوں سے نیچے کرنا بری بات ہے؟ شلوار کو ٹخنوں سے اوپر رکھنی چاہیے, لیکن اس کے باوجود میں یہ بھی جانتا ہوں کہ میری شلوار ٹخنوں سے نیچے ہوتی ہے. اس کے باوجود میں یہ بھی جانتا ہوں کہ میں عورتوں کو بھی دیکھتا ہوں. اس کے باوجود میں یہ بھی جانتا ہوں, میں جانتے ہوئے کہ دل میں گندے خیالات پکانا بری بات ہے, میں یہ بھی کام کرتا ہوں. تو کیا بات ہے؟ اصل میں یہ جو فاصلے ہیں, علم اور عمل کے فاصلے, ان فاصلوں کو صحبت اہل اللہ کی برکت سے دور کیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہی ٹیکنالوجی رکھی ہے کہ وہ جو علم کے اور عمل کے فاصلے ہیں, یا علم اور عمل ہے لیکن اس عمل میں اخلاص اور درد دل اور اللہ تعالیٰ کی محبت اور اللہ تعالیٰ کی رضا کی نیت نہیں ہے, تو اس عمل کے اندر اخلاص, درد دل, اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشی پیدا ہو جانا, یہی خانقاہوں میں ٹریننگ اور تربیت کی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, ضرور وائرل اس میں بات لینا, ظاہری گناہوں کو بھی چھوڑ دو باطنی گناہوں کو بھی چھوڑ دو. اس لیے بعض لوگ کہتے ہیں جی اندر بن جائے بس, اندر ظاہر کی ضرورت نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو یہ آیت نازل کی, اس میں ظاہر کو مقدم کیا کہ ایک بات, ظاہری گناہوں کو چھوڑو اور باطنی گناہوں کو چھوڑو. ضرور وائرل اسم و باطنا, اتنی اہمیت تھی کہ ظاہر اور باطن کے درمیان بھی فرق کر دیا, اسم لگا دیا. تو پتہ چلا ظاہری گناہ کی اہمیت کو بیان کیا کہ ظاہری گناہ کو پہلے چھوڑو. تو بعض ظاہر ایسے ہیں جو باطن کی ترقی کا ذریعہ ہوتے ہیں, بعض ظاہر ایسے جو باطن کی ترقی کا ذریعہ ہوتے ہیں. اب ایک شخص ہے, جیسے بعض لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب داڑھی دل میں ہونی چاہیے, داڑھی دل میں ہونی چاہیے, یہ اکثر لوگوں کا خیال ہے کہ داڑھی جو ہے وہ دل میں ہونی چاہیے. ہمیں انکار نہیں ہے, بے شک داڑھی کی ابتدا جڑ تو دل میں ہی ہوگی, لیکن بات یہ کہ کسی پودے کی ابتدا تو زمین کے اندر سے ہی ہوتی ہے, جڑیں تو زمین میں بنتی ہے لیکن پھل تو باطن ظاہر میں نکلتا ہے, پھل تو باہر نظر آتا ہے کہ نہیں. اس کی جڑیں تو زمین کے اندر ہوں گی لیکن اس کا پھل کہاں ہوگا, سب کو نظر آئے گا کہ نہیں. تو بے شک داڑھی کی ابتدا تو دل سے ہوگی, داڑھی کی ابتدا دل سے ہوگی, لیکن اس کا جو یہ پھل ہے یہ باہر نظر آئے گا. اگر کسی کے یہ پھل نہ لگا ہو, یہ پھل کسی کے نہ لگا ہو, نماز پڑھا سکتا ہے وہ؟ بتاؤ بھائی, نماز پڑھانے دو گے اسے؟ اور وہ کہہ بھی رہا ہے یہ پھل نہیں ہے, لیکن وہ کہہ رہا ہے, وہ یہ پھل کو وہ کیا اتار دیتا ہے اور کہہ بھی رہا ہے کہ میں حافظ قرآن ہوں, ایک نشست میں بیٹھ کر پورا قرآن مجید سنا دیتا ہوں بغیر غلطی کے, اور سیاہ سٹا پوری زبانی یاد ہے ما اسناد کے, اب مجھے نماز پڑھانے دو. کہا سب صحیح ہے, حافظ قرآن صحیح, احادیث مبارکہ آپ کو یاد صحیح, لیکن آپ کے جس پھل, جو پھل چاہیے تھا, جو کہ معیار ہے, اس کے بغیر آپ کو مصلی پہ کھڑے نہیں ہونا دیا جائے گا. حالانکہ وہ کہہ بھی رہا حافظ بھی ہوں, عالم بھی میں بڑا ہوں, فقیہ ہوں, سب مفتی ہوں, لیکن یہ پھل نہیں ہوگا. نماز پڑھانے دیں گے آپ لوگ؟ تو پتہ یہ چلا کہ ظاہر سر باطن کتنا زبردست ہے اس کا. باطن اتنا زبردست کہ حافظ قرآن, احادیث مبارکہ, مسائل یاد ہے اس کو, لیکن صرف ایک ظاہر نہ ہونے کی وجہ سے اس کو مصلی پہ کھڑے نہیں ہونے دے رہے. چلیے ایک تھوڑے سے ظاہر سے کیا ہوتا ہے جی, تھوڑا سا ہی تو ظاہر ہے نا جی, اس سے کیا ہوتا ہے. نہیں میرے دوستو, پتہ ہی چلا ہم بھی اس کی اہمیت رکھتے ہیں. ظاہر کی اہمیت ہماری نظر میں بھی ہے, اس لیے داڑھی صرف دل میں کافی نہیں ہے, باہر بھی ہونی چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں صرف داڑھی تھی یا باہر بھی تھی؟ صحابہ کے صرف دل میں داڑھی تھی یا باہر بھی تھی؟ باہر بھی تھی. ہم بھی اس کو تسلیم کرتے ہیں, پوچھتے ہیں کہ کہاں لکھا ہے داڑھی ہونی چاہیے. ہم پوچھتے ہیں تم بتاؤ, ربیع الاول منانے والوں ذرا بتاؤ نا کہ کہاں ہے داڑھی, کہاں ہونی چاہیے داڑھی. بجلی کی چوری سے جلسے کرنا تو بہت آسان ہے, اور مسجدیں چلانا بھی آسان ہے بجلی چوری کے, اور مدرسے چلانا بھی آسان ہے, لیکن بجلی کا بل ادا کر کے مدرسہ چلانا مشکل ہے. کہ عشق رسول زندہ باد. یہ عشق رسول عجیب چیز ہے, سب کو کھا جاتا ہے, سب کا مال بھی کھا جاتا ہے, نمازیں بھی کھا جاتا ہے, فجر کی نماز غائب. کیونکہ رات بھر سیرت النبی کانفرنس, سیرت النبی کانفرنس, عظیم الشان کانفرنس, عالمی کانفرنس میں شرکت کی ہے نا, اس لیے فجر کی نماز معاف ہو گئی. کیوں؟ عشق رسول زندہ باد. تو اس پر میں ایک بات سمجھایا کرتا ہوں کہ میرے دوستو, ایک لڑکا ہے, اس کی عمر ہو گئی 18 سال یا 20 سال, وہ بالغ نہیں ہوا. اب اس کا ابا جو ہے اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر گیا, اور ڈاکٹر صاحب سے کہا کہ جی میرا بیٹے کی عمر 20 سال ہو گئی ہے, ڈاکٹر صاحب ذرا دیکھیے ابھی تک یہ بالغ نہیں ہوا. ڈاکٹر صاحب نے کہا آپ کو کس بات کی ضرورت ہے بھائی, کیا جلدی ہے, ہو جائے گا. کہا جی بات نہیں, آپ 5 سال اوپر ہو گئے ابھی تک بالغ نہیں ہوا. کہا ارے بھائی کوئی بات نہیں, کبھی ایسا. کہا نہیں نہیں آپ چیک کریں. اچھا بھائی آپ کی مرضی ہے تو چیک کر لیتا ہوں, یہ لو یہ ٹیسٹ کراؤ, فلاں فلاں ٹیسٹ کراؤ, الٹرا ساؤنڈ کراؤ, سب کچھ چیک کرا کر ڈاکٹر صاحب کے سامنے رپورٹیں آئی. ڈاکٹر صاحب نے کہا میں کہہ رہا تھا کہ بھائی کوئی ایسی پریشانی کی بات نہیں ہے, جو آپ بلوغت کے لیے پریشان ہیں اس کی بلوغت اس کے اندر موجود ہے, اور بلوغت کے لیے جو اندر سسٹم ہونا چاہیے, جو نظام ہونا چاہیے, وہ بالکل A1 ہے اور پرفیکٹ ہے, مستحکم ہے, زبردست ہے. ارے ڈاکٹر صاحب مجھے دادا بننا ہے, اس کی شادی کرنی ہے, ذرا وہ بلوغت کو باہر تو نکالو. تو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں آپ اتنا کیوں پریشان ہوتے ہیں, آپ ہی تو کہتے ہیں کہ داڑھی دل میں ہونی چاہیے. اگر دل میں موجود داڑھی ہے تو پھر باہر آنے کی کیا ضرورت ہے. اگر بلوغت میں آپ کو کہہ رہا ہوں, میں قسم کھانے کو تیار ہوں کہ اس کے اندر بلوغت موجود ہے, لیکن بلوغت نہ ہونے کی, اس باہر نہ نکلنے کی وجہ سے شادی نہیں ہو رہی ہے. اب آپ پریشان ہیں کہ نہیں؟ اور ڈاکٹر صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں ہمارے پاس اس کا کوئی حل نہیں ہے, اندر بلوغت موجود ہے, اب جب چاہے نکلے, ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. اب مولوی صاحب کے پاس جائیں گے, مولوی صاحب وظیفہ دے دو, کوئی دم درود بتا دو, میرے بچے کی بلوغت باہر نہیں نکلنی. وہ بلوغت, اب وہ مولوی صاحب کہنا اچھا اس میں کیا پریشانی کی بات ہے, داڑھی تو دل میں ہونی چاہیے, باہر کی کیا ضرورت ہے. ارے مولوی صاحب ان باتوں کو چھوڑو نا, بلوغت باہر نکالو. کہ اچھا تم داڑھی باہر نکالو, ہم بلوغت باہر نکالیں گے. وہ جو ایک قاری صاحب تھے نا, ایک صاحب تھے کنجوس تھا, انجیر کھا رہا تھا, تو اتنے میں قاری صاحب آ گئے, تو اس نے کیا کیا, چادر اوپر ڈال دی. قاری صاحب نے بھی دیکھ لیا. اب اس نے کہا کہ کچھ بات بنانی, انہوں نے کہا قاری صاحب کچھ سورت کی تلاوت سنائیے. اس نے پڑھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ, شروع کر دی. ارے آپ تو بھول گئے, آپ نے وَالتِّينِ تو پڑھا نہیں. کہا اس کو پڑھنے کی ضرورت نہیں, وہ تو چادر کے نیچے ہے. وہ انجیر تو چادر کے نیچے موجود ہے, اس کی تو ضرورت نہیں پڑھنے کی. تو چھپی ہوئی چیز ہے, اس کو ظاہر کرنے کی ضرورت ہے میرے دوست. تو اس لیے ضرورت اس کی ہے کہ ظاہری باتیں ظاہر باطن کی ترقی کا ذریعہ ہوتا ہے. لہذا جب انسان ایک داڑھی نہ رکھنے کی وجہ سے جس حرام میں اور گناہ کبیرہ میں مبتلا ہے میرے دوستو, یہ گناہ کبیرہ اس کو دین کے کتنی عبادتوں سے محروم رکھے گا. یہ آدمی اذان نہیں دے سکتا, یہ آدمی نماز نہیں پڑھا سکتا, کتنے دین کے کام ہے یہ نہیں کر سکتا, اس کا شمار فاسقوں کے اندر ہوگا. اس لیے اس بات کو یاد رکھے کہ ظاہر کی ضرورت ہے, لیکن اگر ظاہر باطل ہو گئے, ظاہر خوب اچھا بنا لیا اور اچھی بات ہے, بنانا بھی چاہیے, لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ باطن کی بھی فکر کرے. جیسے کوئی آدمی بالغ تو ہو گیا, لیکن اس کی بلوغت مستحکم نہیں ہے, تب وہ کیا کرے گا, حکیم صاحب سے معجون لے گا, وہ بھی لے گا کہ نہیں لے گا, تو پتا چلا ظاہر کو, ظاہر اور باطن کے مل کر کمال پیدا ہوتا ہے. اب بلوغت تو اس کی مسلم تسلیم شدہ ثابت شدہ ہے, لیکن شادی کرنے کے لیے بھی تو استحکام چاہیے کہ نہیں چاہیے. اب یہ استحکام باطن سے پیدا ہوگا, تو پتہ ہی چلا کمال پیدا ہوتا ہے ظاہر اور باطن سے مل کر. لہذا باطن بنانے والوں کو ضرورت اس بات کی ہے وہ ظاہر کی طرف توجہ دے, اور ظاہر بنانے والوں کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ باطن کی طرف توجہ دے. تو یہ دونوں چیزیں مل کر پھر انسان کیا ہوگا, کمالات پیدا ہوں گے. لہذا ظاہری گناہ کو بھی چھوڑے, باطنی گناہ کو بھی چھوڑے, ظاہری عبادت بھی کرے, باطنی عبادت بھی کرے. باطنی عبادت کیا چیز ہے؟ ظاہری عبادت تو کیا ہے کہ نماز پڑھنا, یہ ظاہری عبادت ہے, لیکن باطنی عبادت کی ہے نماز کے اندر کہ وہ جو نماز پڑھے محض اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے پڑھے, اللہ تعالیٰ کی خوشی کے لیے پڑھے, پھر اس کے بعد دیکھے کیسا قرب نصیب ہوتا ہے. یہ سوچے کہ اللہ تعالیٰ نے گویا مجھ سے فرمایا کہ مجھے نماز پڑھ کے دکھاؤ, کیا عالم ہوگا میرے دوست, محبت سے نماز پڑھ رہا ہے, ایسا نہیں ہے کہ جلدی جلدی بس اٹھک بیٹھک کر رہا ہے, ایسا نہیں ہے. پھر وہ کیا مختصر نماز پڑھے گا, میں یہ نہیں کہتا کہ لمبی لمبی نمازیں پڑھے, سورہ بقرہ ایک رکعت میں, دوسرے رکعت میں سورہ آل عمران, اس بات کو نہیں کہتا, اتنا ضرور کہی جاتی ہے, ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ نماز سنت کے مطابق ہو. اب اس کا ظاہر بھی سنت اور باطن کیا ہو, باطن یہ عالم ہو کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کا دھیان نہ ہو. تو اس چیز سے کیا ہوگا, اس نماز کے اندر کمال پیدا ہو جائے گا. اب اس نے مدرسہ کھولا, مدرسہ بنایا, مسجد عمارت بنا لیجیے. اب اس عمارت بنانے کے بعد یہ ظاہر بن گیا, اب اس کے اندر باطن کی ضرورت کیا ہے کہ وہ اخلاص ہو, یہ کام نیس اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہو. جب یہ جو دو چیزیں ملتی ہے پھر اس کے بعد میرے دوستو کمال پیدا ہوتا ہے. لہذا اس کمال کو پیدا کرنے کے لیے صحبت اہل اللہ کی ضرورت ہے, شیخ اور مشائخ کی اسی لیے ضرورت ہے کہ جس آدمی کے ظاہر میں کمی ہے شیخ اس کی ظاہری ضرورت کو پورا کرے گا, اس کی ظاہری کمی کو اللہ اپنی آہ سے, اپنے عشق محبت سے اور اپنے درد دل سے اس کے دل میں گرمی ڈالے گا, جس اس گرمی سے اس کے ظاہر میں ترقی ہوگی اور وہ آگے بڑھے گا. اسی طرح سے باطن میں جس چیز کی کمی ہے وہ باطن میں اس کے پیدا کرے گا. لہذا وہ باطن سے پیدا کر کے جس چیز کی گویا کی کمی ہے اس کمی کو پورا کر کے اللہ تعالیٰ کی محبت کے قابل بنا دے گا. یہ ہے صحبت اہل اللہ. لہذا شیطان کیا تھا, شیطان کی عبادت بہت تھی, اس کا علم بہت تھا, معرفت زبردست تھی اس کی, ظاہر اس کا ایسا کہ فرشتے مرعوب اس سے, معلم الملائکہ نام اس کا عزازیل, فرشتوں جیسا نام, جبرائیل میکائیل اسرافیل عزرائیل, عزازیل اس کا نام, کس کا, شیطان کا نام, ابلیس. عابد ایسا فرشتے رشک کرتے تھے, عالم ایسا معلم الملائکہ کہہ رہا ہے, کہلا رہا ہے, معرفت زبردست کہ اللہ تعالیٰ غضب کی صفت نازل ہو رہی ہے, عین حالت میں سوال کر رہا ہے. حالانکہ ہم لوگ غصے میں ہو ہم کہتے ہیں بھائی ابھی دیکھو ابھی جناب صاحب کی جو ہے نیچے آگ لگی ہوئی ہے ابھی کچھ نہ بولو, کہتے ہیں نا ابھی چھوڑو بھائی ابھی تو یہ چراغ پا ہو رہے ہیں, چراغ پا اور سیخ پا غصے میں ہیں, اس وقت ان کو کچھ نہ بولو کیونکہ ہمارا مزاج عجیب ہے نا, غصہ اس پہ آئے گا نکالیں گے اس پہ, جس سے پیسے لینے اس نے پیسے نہیں دیے سارا غصہ بیوی پہ جا کے نکالا, یہ ہم لوگوں کا مزاج ہے. وہ جیسے ایک دھوبی سے لڑائی ہوئی نا, ایک شخص کی, دھوبی تو ہوتا ہے مضبوط, اٹھا کے کپڑے بڑے بڑے پٹکتا ہے, اس نے اس کو بھی وہ کپڑا سمجھ کے دے پٹکان مار دیا ایسے کر کے یوں مارنا, اس کو دھوبی پٹکان بولتے ہیں, یہ ایک داؤ ہے پہلوانی کا, سمجھے نا, ایسے بندے کر کے ایسے یوں پٹکنا, اس کو دھوبی پٹکان بولتے ہیں. لگا اس نے دھوبی پٹکان لگا دیا اس کو, اب کمر سلاتا ہوا ہائے کرتا ہوا بھاگا, وہاں دھوبی کا گدھا کھڑا ہوا تھا, اس نے کہا اے دھوبی, اس کا کان پکڑا, اب مارے گا. ایسے ایک سکھ تھا نا سکھ, اس کی کسی انگریز سے لڑائی ہو گئی, انگریزی بھی جانتا تھا, اس نے انگریزی میں گالیاں دی اس کو. اب وہ جب انگریزی میں گالیاں دے چکا, اس کے بعد پنجابی میں شروع ہو گیا, تیری ماں نو تیری بہن نو. تو وہاں ایک آدمی کھڑا تھا, اس نے کہا کہ بھائی انگریزی میں گالی دینا تو سمجھ میں آئے گا, اس کی سمجھ میں آئے, پنجابی تو اس کی سمجھ میں آتی نہیں, پھر پنجابی میں تو نے گالیاں کیوں دی؟ رشید صاحب سنیے گا, اس نے کہا کہ انگریزی میں گالیاں تو اس کے لیے دی تھی اور پنجابی میں گالی اپنے لیے دی تھی, مجھے تسلی نہیں ہو رہی تھی, یہ میری تسلی کے لیے تھی, مجھے اب مزہ آیا جب تک میں اپنی زبان میں گالی نہ دوں, وہ میری تسلی کے لیے, کہ مجھے بھڑاس جو میرے دل میں بھڑاس تھی وہ نکل نہیں رہی تھی, وہ جب میں نے تیری ماں تیری بہن کیا تب اس کے بعد بھڑاس نکلی. ضرورت اس بات کی ہے کیا کہ انسان وہ کمال پیدا کرے صحبت اہل اللہ سے, دادا شیخ کی جو صحبت ہے اس کے دل میں جو اللہ تعالیٰ کی محبت کی آگ ہے, جو اللہ تعالیٰ کی محبت کا جو درد ہے, جب وہ اس درد سے تربیت پائے گا, اپنے درد کی تربیت کرائے, کس سے؟ شیخ کے درد دل سے. اپنے دل میں جو گناہوں کے جھاڑ جھنکار ہے, شیخ کے دل میں جو اللہ تعالیٰ کی محبت کی آگ ہے, اس آگ سے وہ جھاڑ جھنکار کو جلائے. آدم علیہ السلام, آدم علیہ السلام کو کیا عشق کی فضیلت حاصل تھی, لہذا نتیجہ کیا ہوا, حکم نازل ہوا کہ امانت کو اٹھاؤ, کچھ نہیں دیکھا کہ آسمان اور زمین نے اٹھانے سے انکار کر دیا, پہاڑوں نے اٹھانے سے انکار کر دیا, لیکن آدم علیہ السلام نے اٹھا لیا. اللہ تعالیٰ بھی فرما رہے ہیں حملہ الانسان انہ کان ظلوما جہولا, کیسا ظالم اور جاہل ہے, دیکھتا نہیں ہے کہ پہاڑ اتنے بڑی بڑی مخلوق نے اٹھانے سے انکار کر دیا, لیکن یہ ظالم اور جاہل, یہ ظلم کے طور پہ نہیں فرمایا, برائی کے طور پہ نہیں, بلکہ عشق کی اہمیت جان کیا کہ ظالم اس کے عشق کو دیکھو, کہ دیکھ بھی رہا ہے کہ وہ انکار کر دیا انہوں نے, لیکن پھر بھی اس کا عشق دیکھو کیسا عصم مسمم رکھتا ہے, یہ بلاغت ہے, مجاز مرسل ہے. تشبیہ المدح بما یشبہ الذم, یعنی ذم بول کر مدح مراد لی ہے, ظالم جاہل ہے دیکھو کہ کیسا عشق ہے اس کا, لہذا وہ ضرورت ہے کہ شیخ کے درد دل سے اپنے درد دل کی تربیت کرے. وہ کیا تربیت ہے, مسجد سے باہر نکلے, اب کوئی حسین لڑکی سامنے آ گئی, کوئی نامناسب شکل سامنے آ گئی, اب شریعت کا تقاضا یہ ہے کہ ہماری نظر نیچی ہونی چاہیے, لہذا اب شیخ کی جو تربیت کا یہ نتیجہ ہونا چاہیے کہ ہماری نظر نیچی ہو جائے, اور نیچی ہونے میں بھی کمال درجے کا ہو, ایسا نہ ہو کہ نیچی ہو کر ایسے گھوم گئی, تو بعض ہوشیار ہیں نیچی کر کے یوں کر لیتے ہیں, یہ چکر بازی نہ ہو, یا ان کا قلب ایسا مشغول ہوتا ہے کہ نظر تو نیچی کر لی, دل میں سوچ رہے ہیں یار کیسی ہوگی, آنکھیں کیسی ہوں گی, کان کیسے ہوں گے, ناک کیسی ہوگی, تو یہ جو قلب اس کا مشغول ہے, تو اس کا مطلب یہ کہ ابھی اس کے قلب کے اندر غیر اللہ کی گندگیاں موجود ہیں, کیونکہ جو پاک دل ہوتا ہے, جو صاف دل ہوتا ہے, میرے دوست ایک قطرہ بھی اس میں محسوس ہوتا ہے, ایک نقطہ بھی سیاہی کا محسوس ہوتا ہے, لہذا ہونا ہی چاہیے کہ آنکھوں سے بھی حفاظت ہو اور قلب میں بھی نگرانی ہو, نہ کوئی راہ پا جائے, نہ کوئی غیر آ جائے, نہ کوئی راہ پا جائے, نہ کوئی غیر آ جائے, حریم دل کا احمد اپنے ہر دم پاسبا رہنا, یہ جو پاسبانی ہے قلب و نظر کی, یہ قلب و نظر کی پاسبانی, یہ صحبت اہل اللہ سے ملتی ہے. اس کے لیے مرشد کا انتخاب بہت اہم ہے, اس بات کو یاد رکھنا, اس کے لیے شیخ کا اور مرشد کا انتخاب بہت اہم ہے. جیسے انسان ہے جب پڑھائی کے لیے جاتا ہے, مدرسہ ہو کالج ہو اسکول ہو, اسکول کا انتخاب کرتا ہے, اس کے اسکول کو دیکھتا ہے, وہاں کے طلباء کو دیکھتا ہے, اسٹوڈینٹس کو دیکھتا ہے کہ اس کے کتنے ڈینٹ لگے ہوئے ہیں, لہذا شیخ کے بھی جو مرشد ہے اللہ والے ہیں ان کے بھی اسٹوڈینٹ کو دیکھے کہ آیا ان کے ڈینٹ نکلے کہ نہیں نکلے, ڈینٹ لگا ہونا کمال نہیں ہے, کہ ڈینٹ ہو، یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. ڈینٹ نکل بھی رہے ہیں کہ نہیں نکل رہے لوگوں کے، یہ بھی دیکھے کہ جو گناہوں کے جو عادی ہیں، گناہوں کے عادی، ان کی عادت اللہ تعالی کی محبت سے تبدیل ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی، یہ دیکھنا ضروری ہے. بہت اہم پوائنٹ ہے یہ، بہت اہم نقطہ ہے یہ کہ یہ شیخ جو ہے، اس شیخ کی صحبت سے، اس مرغی کی صحبت سے انڈوں میں بچے پیدا ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے، یہ اہم چیز ہے. اس لیے بزرگوں نے فرمایا، ہمارے بزرگوں نے بیعت کرنے میں جلدی نہیں کی کہ کہا بیعت کر لو، ہاں جی بیٹھے تیار، اور کیا، فوراً رجسٹر میں نام انٹری کر لی، تیرا نمبر جو ہے 420 ہے، ہر مہینے وظیفہ دے دیا کرنا، اگر وظیفہ نہیں دیا نا خیر نہیں. ایسے بھی جالی پیر ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. مرید کیا گئے، وہ مرید کا گزارا کس پر، بکری اور بھینس پر، وہ بیچارے غریب اسی پر گزارا. پیر آیا وہ بھی لے کر چلا گیا اور کہا کہ، مرید نے کہا حضور یہ تو ہمارا گزارا اسی پر ہے. کہا اچھا تو چاہتا ہے تیرا بیٹا مر جائے، یہ عالم ہے. صاحب میرے شیخ کیا ہے، پڑھے لکھے آدمی. حضرت سے انہوں نے کہا کہ حضرت میں بلوچستان میں ایک جگہ پر، ایک پیر ہے تو وہ کسی دفتر میں ملازم، ترقی چاہتے تھے. کہا پیر صاحب سے، میں نے کہا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے میرا فرنیچر ڈلوا دو. یہ آج سے 30-35 سال پرانی بات ہے، اس زمانے میں اس نے 10,000 روپے کا فرنیچر ڈالا، 10,000 روپے اس زمانے کے، آج کے نہیں، 10,000 روپے کا فرنیچر ڈلوا دیا. وہ بجائے ترقی ہونے کی تنزلی ہو گئی. پیر نے ایک وظیفہ دیا تھا، کہا یہ وظیفہ پڑھو تمہاری ترقی ہو جائے گی. اس کے بعد جب پیر صاحب کے پاس گیا کہ جناب آپ نے تو کہا تھا ترقی ہوگی، میری تو تنزلی ہو گئی. پیر نے کہا تھا دیکھ میں تجھے بتایا تھا کہ جب تو وظیفہ پڑھے تو بندر کا خیال نہیں آنا چاہیے، سچ سچ بتا کہ بندر کا خیال آیا تھا کہ نہیں آیا تھا. اس نے کہا حضور اگر آپ نہ کہتے کہ بندر کا خیال نہ آئے تو ساری زندگی خیال نہ آتا. یہ تو آپ نے کہا وظیفہ پڑھتے ہوئے بندر کا خیال نہ آئے تو جہاں تصویر اٹھائے بندر سامنے آ جاتا. یہ ہے نا قاعدہ. ایک آدمی ہے، اب اس کو نہیں پتا میں وظیفہ دے دوں، اس نے کہا کہ یہ کام کرنا ٹھیک ہے، دیکھو بھینس کا خیال نہیں آنا چاہیے، یہ کہہ دیا. اب کیا ہوگا، جیسے ہی لے کے بیٹھے گا بھینس آ جائے گی سامنے. اگر آپ نہ کہیں تو وہ سوچے گا بھی نہیں، بھینس بھی کوئی سوچنے کی چیز ہوتی ہے، خیال آئے گا اس کو بھینس کا، لیکن کہو گے نفی، باز نفی اس کے اس بات پر دلالت کرتی ہے. لہذا وہ جو نفی کی جا رہی ہے اصل میں وہ اس بات ہے، وہ نفی کے ذریعے اس بات لایا جا رہا ہے. لہذا وہ کہہ رہے جہاں میں نے تصویر اٹھائی بندر سامنے آ گیا، مجھے خیال بھی نہیں ہوتا تھا. کیا اسی لیے تو وظیفے نے کام نہیں کیا؟ ایسے لوگ ہیں. پھر حضرت نے فرمایا کہ اچھا تم رہو، اب اس کے پاس نہ جانا. تو حضرت نے فرمایا، اس نے کہا کہ حضرت وہ تو میری ٹانگیں توڑ دے گا. اس نے کہا تھا اگر تو کسی اور پیر کے پاس گیا مجھے چھوڑا تو میں تیری ٹانگیں توڑ دوں گا. تو حضرت نے فرمایا تو میرے پاس آیا ہے نا. اس نے کہا جی. کیا پہلے میری ٹانگ توڑے گا نا، کیونکہ میں نے تجھے بہکایا نا، چل میری ٹانگ توڑنے دے پھر تیری ٹانگ ٹوٹے گی، پہلے میری ٹانگ ہے، بے فکر رہ، تیری ٹانگ نہیں ٹوٹتی. لہٰذا الحمدللہ میرے شیخ کی ٹانگیں سلامت ہیں. سب یہ چکر بازی کی ہوئی ہے، تیرا بیٹا مر جائے گا، کالا ناک تیرے پیچھے لگ جائے گا، پھر ہمیں نہ بولنا. یہ سب ڈرانے کے عجیب ہے، ایسے اس طریقے سے. لہٰذا شیخ جو ہے وہ شیخ راہبر ہو، راہزن نہ ہو. راہزن کیا ہے کہ جہاں ایک تو مال کا راہزن ہوتا ہے اور ایک ایمان کا بھی راہزن ہوتا ہے. ایمان کا راہزن کون ہے؟ وہ جو شریعت و سنت کو چھوڑ کر نماز پڑھ نہیں رہا، ذکر کر نہیں رہا، تلاوت نہیں ہے، ہر روزہ نہیں رکھ رہا، اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل نہیں کر رہا، یہ شخص ایمان کا راہزن ہے. اس لیے شیخ کے انتخاب میں ضروری ہے کیا کہ وہ رہبر صادق ہونا چاہیے، ایمان کا اور مال کا رہزن نہ ہو، یہ انتخاب میں ضرورت ہے، لیکن ضروری ہے شیخ کے. اور پھر کسی کا وہ بھی صحبت یافتہ ہو، خود رو پودا نہ ہو، خود رو پودا، تربیت پائی ہو. پوچھے آپ کا شیخ کون ہے، کہ جی میرا فلاں شیخ ہے. بھائی حدیث شریف کہاں سے لی؟ جی میں نے فلاں استاد سے لی ہے. استاد کو دیکھا جاتا ہے سکھا ہے کیا نہیں ہے، استاد کو دیکھتے ہیں، پھر اس کا استاد فلاں سکھا. کہیں پہ ایک راوی ضعیف آ جائے، کہتے ہیں جی یہ متن کے اندر اضطراب ہے، لہذا اسے حکم کو نہیں لیا جائے گا. لہذا ایسے ہی میرے دوستو یہ سلسلے کے اندر دیکھیں کہ مشائخ کون ہے، اگر ایک میں بھی اضطراب آ گیا، فی لگ گیا، سارا معاملہ گڑبڑ ہو جاتا ہے. لہٰذا میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے ایسے سلسلے میں داخل کیا کہ جو اولیاء اللہ کا ایسا سلسلہ جن پر ہر زمانے کے علماء اور اولیاء اللہ کا اعتماد تھا اور ہے. میرے شیخ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب دعوت برکاتہ، سارے عالم کے علماء میں محبوب، سارے عالم کا متفقہ وہ، اور ان کے شیخ حضرت مولانا شاہ عبدالغنی صاحب پھلپوری اور حضرت مولانا شاہ عبدالغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کے شیخ حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، کیسے زبردست وہ ہیں، شکات میں سے یہ حضرات. پھر حکیم الامت کے شیخ حاجی صاحب، حاجی صاحب کے شیخ میاں جی نور محمد، یہ سب وہ حضرات ہیں کہ ہمیشہ اپنے زمانے میں کہ ان کے جو علماء اور اولیاء اللہ کا ان پر اعتماد تھا. اس لیے بزرگوں نے فرمایا کہ شیخ کے انتخاب کے اندر ذرا معلوم کرو. چاہے کس سے معلوم کرو؟ یہ بھنگی ہونگیوں سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، عام آدمی سے. بلکہ دیکھو علماء کا کیا خیال ہے ان کے بارے میں، آیا اس کی مجلس میں علماء ہوتے کہ نہیں ہوتے، اور علماء کو اس پر اعتماد ہے کہ نہیں ہے. یہ اہم نقطہ ہے، کیونکہ جس پر علماء کو اعتماد نہ ہو یا مولوی اتنا کہہ دے اپنی سمجھ میں نہیں آتا یہ آدمی، تو جس کے بارے میں یہ بھی ہو جانا کہ میری سمجھ میں نہیں آتا، یہ جو ہے نا آدمی مشکوک ہے. کیونکہ اگر وہ کوئی جو بات بہین کھلی ہوئی ہے، جیسے قرآن و حدیث کھلا ہوا روشن ہے، اس پر عمل کرنے والا کھلا ہوا روشن چیز ہے. لہٰذا جس پر یہ شک لگ جائے کہ یار اپنی سمجھ میں نہیں آتی، جبکہ قرآن و حدیث بالکل بہین اور روشن ہے اور واضح ہے، لہٰذا جس پر یہ شک انگلی اڑ جائے کہ یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا، یہ خود اس کے مشکوک ہونے کے لیے کافی ہے. آگے آ جاؤ. یہ طلبا ہیں، اپنے مدرسے جاتے ہیں نا، یہ بےچارے ان کا وقت کی کمی کی وجہ سے جاتے ہیں، ان کی نقل آپ لوگ نہ کرنا، یہ بےچارے مجبور ہیں. دل تو ان کا بھی نہیں چاہتا جانے کو، لیکن مدرسے کی انتظام ہے. جاتے ہیں مدرسے سے بےچارے ایک دور، وہ روڈ پار ملک سوسائٹی سے، اتنی دور سے یہ بےچارے آتے ہیں اس اللہ تعالیٰ کے دین کی محبت میں، لیکن مجبوراً جانا ایک انتظام ہے اور ضروری ہے. وہ اگر جس پیر کے بارے میں علماء یہ کہیں اپنی سمجھ میں، ہماری سمجھ میں یہ آدمی نہیں آتا، جبکہ قرآن و سنت اور شریعت و سنت واضح ہے اور روشن ہے، جو بات سمجھ میں نہ آئے اس کا مطلب ہے کہ مشکوک. اس سے یہ نہ پوچھو پھر دلیل کہ آپ کو کیا سمجھ میں نہیں آتا. کہا بھائی جب جو چیز واضح ہوتی ہے وہ واضح ہوتی ہے، جہاں چھپی بھی ہے تو اس کا مطلب کچھ دال میں کالا ہے. علماء جس کے بارے میں اتنا بھی کہتے ہیں ہماری سمجھ میں نہیں آتا، تو جب تک وہ سمجھ میں نہ آئے اس وقت تک اس سے احتیاط کرے. سمجھ میں آ رہی ہے نا بات؟ یہ بہت اہم ہے، کیونکہ رہبر کے انتخاب میں اس چیز کی نہایت ضرورت ہے. اور پھر علماء کا اس پر اعتماد ہو. لیکن اس کے بعد وہی جو پوائنٹ کہا تھا میں نے، اس کے اسٹوڈنٹ کو بھی دیکھے، اس کے مریدین اور کو بھی دیکھے کہ اس کی گرمی سے انڈوں میں بچے پیدا ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے، اس کے پاس بیٹھنے والے صاحب نسبت ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے، یعنی ان کو درد دل، تقویٰ، اللہ تعالیٰ کی عشق و محبت، دین میں ترقی ظاہری اور باطنی طور پر نصیب ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی، حالات کیا ہیں ان کے، شاگردوں کے. استاد کا پتہ اس کے شاگرد سے چلتا ہے، استاد کا پتہ اس کے شاگرد سے چلتا ہے. اس لیے کیا فرمایا؟ محمد الرسول اللہ والذین معه شدہ علی الکفار. حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب اتنا تذکرہ کیا کہ تم اللہ رسول خدا کی عظمتوں کو تم کیا سمجھو گے، کیا سمجھ سکتے ہو تم اپنی ناقص عقل اور محدود عقل کے ساتھ؟ بس اتنا سمجھ لو کہ وہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں اور اللہ تعالیٰ کے قاصد اور سفیر ہیں. اللہ تعالیٰ کی عظمتوں کو تم نہیں سمجھ سکتے، اس کے رسول کی عظمتوں کو تم نہیں سمجھ سکتے. لیکن ان کے ساتھیوں کو دیکھ لو کہ ان کے پھر ساتھیوں کی اوصاف بیان کی، صحابہ کی شان بیان کی، کہ جب صحابہ ایسے ہیں، ان کے ساتھی ایسے ہیں، ان کے شاگرد ایسے ہیں، تو ان استاد کا کیا مقام ہوگا؟ شاگردوں سے پتہ چلتا ہے استاد کا، کہ شاگرد ایسا ہے تو استاد کا کیا حال ہوگا. اس لیے بزرگوں نے فرمایا، میرے شیخ فرماتے ہیں کہ شیخ کے انتخاب کے اندر اس کے شاگردوں کو دیکھیں، اور ساتھ میں یہ بھی دیکھیں کہ مجھے بھی اس سے مناسبت ہے کہ نہیں ہے. یہ بہت اہم شرط ہے. زبردستی نہ کسی کے زور اور کسی کی پبلسٹی پر نہ آ جائے. خود بھی دیکھیں کہ مجھ کو اپنے آپ کو دیکھے کہ مجھ کو اس کی پاس بیٹھنے سے دینی نفع ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. خود وہ اپنی نظر کی اہمیت ہوتی ہے. مریض کسی کے کہنے پر ڈاکٹر کے پاس چلا گیا، لیکن اس کو خود پتا چلتا ہے کہ مجھے صحت مل رہی ہے کہ نہیں مل رہی. لیکن شرط کیا ہے؟ کہ وہ مریض ڈاکٹر کی ہدایت پر عمل کرے، اب ڈاکٹر کی ہدایت پر تو عمل نہیں کر رہا، وہ یہ کہہ رہا ہے ڈاکٹر صاحب بس کچھ ایسا کر دیجئے کہ میں خود بخود ٹھیک ہو جاؤں. ایسا تو نہیں ہو سکتا نا، ہدایت پر عمل کرنا پڑے گا، پرہیز کرے گا. اب بد پرہیزی تو یہ کر رہا ہے اور الزام ڈاکٹر پہ لگا رہا ہے، بد پرہیزی مرید کر رہا ہے الزام شیخ پہ لگا رہا ہے کہ صاحب ان کے درد دل میں اثر نہیں ہے. پرہیز بد پرہیزی کس نے کی؟ مرید نے. الزام کس پہ لگایا؟ شیخ پر. بد پرہیزی کی مریض نے، الزام لگایا ڈاکٹر کے اوپر. ارے صاحب نہیں، ہمیں ان سے کوئی فائدہ نہیں ہوا. فائدہ کیسے ہوتا؟ نہ دوا کی نہ پرہیز کیا، کیسے فائدہ ہوگا؟ دوا کرے، پرہیز کرے، اس کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کرے، جن باتوں سے احتیاط کو بولتے عمل اس پر عمل کرے، پھر دیکھیں کیسے نفع نہیں ہوتا. یہ کیا بات ہے؟ جو لوگ عمل کر رہے ہیں، پرہیز کر رہے ہیں، باتوں پر عمل کر رہے ہیں، وہ تو ترقی کر رہے ہیں. تو پھر کمی کس چیز کی؟ پتا چلا اپنے میرے اندر کمی ہے. لہٰذا مناسبت بھی بہت اہم چیز ہے، اور مناسبت کی علامت کیا ہے؟ اس کی ہر بات اچھی لگے، اعتراض کرنا پیدا ہونا، یہ مناسبت کی علامت ہے. اس کے پاس بیٹھنا اچھا معلوم ہو، اس کے پاس جانے سے قلب میں فرحت اور خوشی آتی ہو. اور بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان گناہوں کی وجہ سے شیخ کے پاس جانے میں حجاب معلوم ہوتا ہے، گھبراہٹ ہوتی ہے، یہ گناہوں کے اثرات ہوتے ہیں. لہذا اس کو اس وقت کیا کرے؟ اللہ تعالیٰ سے دو رکعت پڑھ کے، صلاۃ توبہ پڑھ کے، اللہ تعالیٰ سے رو رو کر معافی مانگے، معافی مانگے، اور یہ کہے کہ اللہ میرے گناہوں کے نشانات، اثرات، ظلمت، اندھیروں کو دور فرما دیجئے. پھر دیکھیں شیخ کی محبت کیسے محسوس ہوتی ہے، توبہ کر کے دیکھیں، پھر پتا چلے گا کہ شیخ کی محبت کا سمندر دل میں کھاٹے مار رہا ہے. کیونکہ بزرگوں نے فرمایا، میرے شیخ فرمایا کرتے ہیں، اور تمام اکابرین فرماتے ہیں کہ جس کو اپنے شیخ سے جتنی زیادہ محبت ہوگی اتنا زیادہ اس کو اللہ تعالیٰ کا قرب خاص ملے گا. یہ دونوں ساتھ ساتھ چلتی ہیں. اور محبت بڑھانے کے ذریعے کیا ہے؟ محبت بڑھانے کے ذریعے اس کے پاس جلدی جلدی آنا جانا، اس کے لیے دعائیں کرنا، اس کے لیے دعائیں کرنا، اس کے بعد جلدی جلدی آنا جانا، اور اس یہ بھی دعا کرنا کہ اللہ میرے دل میں شیخ کی محبت عظمت کے ساتھ ڈال دیجئے، اور میرے شیخ کے دل میں میری محبت شفقت کے ساتھ ڈال دیجئے. سمجھ آیا جناب؟ شیخ کے دل میں محبت شفقت کے ساتھ، اور میرے دل میں محبت عظمت کے ساتھ. اور ایک چیز اور بھی ہے، وہ یہ کہ کبھی کبھی تھوڑا ہدیہ تحفہ بھی دے دے اپنی حیثیت کے موافق. بات تو کہتے ہوئے شرم آتی ہے، کہیں گے لو پیر نے اپنا کام دکھا دیا، لیکن اصول کو کیسے چھوڑے؟ اب کسی کوئی کچھ بھی کہتا رہے، ہم اصول کو کیسے چھوڑ دیں بھائی؟ ہدیہ دینے سے محبت پیدا ہوتی ہے. حدیث شریف میں آتا ہے تحابو، ہدیہ دو اس سے محبت بڑھتی ہے. ارے میاں لونڈوں کو پٹانے کے لیے ہدیہ نہیں دیتا، اشوکاؤں کو پٹانے کے لیے ہدیہ تحفے دیے جا رہے ہیں. اب ایک اللہ والے یا ان کے غلام ہو، اس محبت میں ہدیہ دینا کیا تعجب کی بات ہے؟ اس میں یہ نہیں ہے بڑا چھوٹا، اصل چیز ہے اخلاص اور محبت اور خلوص. اور ہدیہ دے کر یہ بھی نہ سمجھے کہ ہدیہ دوں گا اور پھر حضرت شیخ سے کہوں گا حضرت اتنا موٹا ہدیہ دیا ہے، خلافت نامہ تو دے دیجئے. یہ بھی ایک چیز ہے جناب. ایک ہمارے یہاں ہمارا ایک پیر بھائی تھا نالائق، نکالا گیا. وہ ہمارے ایک پیر بھائی کے پاس گیا، اس سے جا کر کہا، ہمارے ایک پیر بھائی سیٹھ ہیں، وہ ان سے جا کر کہا مجھے ذرا 50,000 روپے ادھار دے دو. سر نے پوچھا خیریت کیا بات ہے؟ ریاض سے کافی پرانی بات ہے، 50,000 کی اچھی قیمت. میں کہا وہ بات یہ کہ وہ میں حضرت کو ہدیہ دوں گا، پھر خلافت کی درخواست کروں گا. انہوں نے صحیح لتے لیے اس کے، کہ جی بے وقوف آدمی ہے تو، تو اس چیز کو ہدیوں سے توڑ رہا ہے خلافت کو. واہ خوب کلاس لی گئی. اس کی حماقت کا نتیجہ یہ نکلا کہ نتیجہ نکلا وہ خانقاہ سے نکالا گیا، ہمارے شیخ کی خانقاہ سے. اس لیے بزرگوں نے فرمایا کہ دل میں شیخ کی عظمت اور ادب ہونا چاہیے، ورنہ یہ معاملہ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے. جو شیخ جس کے دل میں شیخ کی محبت اور عظمت ہوگی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں نا، شیخ کو نہیں پتا تو کیا وہ بن رہا ہے، لیکن اللہ جانتے ہیں. لہذا ایسا تکوینی انتظام ہوگا کہ وہ نکال دیا جائے گا. منافق چل نہیں سکتا، یہ عجیب راستہ ہے، منافق چل نہیں سکتا. عمل کا کمزور جو ہوگا وہ چل جائے گا، عمل میں جو کمزور ہوگا وہ چل جائے گا، لیکن منافق چل نہیں سکتا. یہاں پر عمل میں کمزور ہے کہ بار بار پیچھا بےچارا کوشش کرتا ہے، جتن کرتا ہے، کوشش کرتا ہے کہ لیکن پھر پھسل جاتا ہے، یہ آدمی چل جائے گا. لیکن منافق نہیں چل سکے گا، وہ سمجھے کہ میں شیخ کو دھوکہ دے دوں، یہ آدمی چل نہیں سکتا. عمل میں جو کمزور ہوگا وہ کمزوری کا کیا ہوگا نتیجہ کہ بتائے گا شیخ کو بتا دے گا کہ حضرت مجھ سے گناہ نہیں چھوٹتا, آپ کی ہدایت پر میں عمل نہیں کرتا, یہ سوسی جو سب بتا دے گا, سب کچھ شیخ کے سامنے رکھ دے گا, تو ایسا آدمی نہیں نکالا جائے گا, کیونکہ یہ بھی اس کا اخلاص ہے کہ یہ بھی مریض کا اخلاص ہے کہ بتا رہا ہے کہ ڈاکٹر صاحب بس میں پرہیزی کر لی لیکن میرا یہ حال ہے, اب آپ کے اب میں نے سچ سچ بتا دیا آپ کو, بتایا ایسا آدمی کو کہتا اچھا چل یار تو نے سچ تو بول دیا, واللہ ایسے دل ایسے شخص کی قدر, میرے شیخ نے فرمایا اللہ والوں کے دل میں ایسے شخص کی قدر ہوتی ہے کہ جو اخلاص سے بات بتا دیتا ہے, اور جو چال بازی سے چھپانا چاہے کہ حضرت میں اتنا بھی کوئی گناہگار نہیں ہوں تو اللہ والا بس ذرا تھوڑی بہت ہو جاتی ہے, حضرت میں جنید بغدادی سے کم نہیں ہوں, آپ نے میرے مقام کو پہچانا نہیں ہے. یہ بعض لوگ ہیں شیخ کو ایسے احوال پیش کرتے ہیں, ایسے احوال پیش کرتے ہیں جیسے شیخ عبد القادر جیلانی ہے, شیخ بولتا ہے غلطی ہو گئی میں تو تجھ سے بیعت ہو جاتا تو اچھا تھا, اتنے اونچے مقام پر ہے آپ ماشاء اللہ, اس مقام تو پر تو ہم بھی نہیں پہنچے, آپ اتنے اونچے مقام پر ہو, غلطی ہاتھ بڑھائیے میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لوں. بعض دفعہ لوگ ایسے اپنے احوال پیش کرتے ہیں اپنی نالائکی اور بے وقوفی اور حماقت کے ساتھ, اس لیے ضرورت اس بات کی اپنے کو مٹا کے رکھے اللہ والوں کے سامنے, یہ مٹنا میرے دوستو یہی مٹنا اس کو اللہ والوں کا قرب خاص ملنے کا ذریعہ بن جائے گا. اور اس میں ایک چیز اور بھی ہے وہ یہ کہ مجالس میں شرکت کا اہتمام, یہ بہت اہم چیز ہے, بہت اہم چیز ہے, اور ذکر کرنے سے شیخ کی محبت پیدا ہوتی ہے, اور مجالس میں شرکت کا اہتمام کرنے سے اللہ تعالیٰ کا خاص قرب اور تعلق نصیب ہوتا ہے, کیونکہ شیخ کی جتنی محبت بڑھے گی اللہ تعالیٰ کی محبت اتنی بڑھتی چلی جائے گی, اور اللہ تعالیٰ کی جتنی محبت بڑھے گی پھر اعمال پر اخلاق کے اندر بلندی پیدا ہوتی چلی جائے گی, اور عبادت کا جو وزن ہے وہ اخلاق کے ساتھ ہوتا ہے, یاد رکھنا اخلاق سے اس میں جان پڑتی ہے. پھر اس کے بعد جب اس کو اللہ تعالیٰ کا وہ قرب خاص جس کو نسبت کہتے ہیں جس کو ولایت کہتے ہیں وہ خود نصیب ہوگا, پھر شیخ کو کہے گا تو نے مجھ کو کیا سے کیا شوق فراما کر دیا, پہلے جا پھر جانے جا پھر جانے جانا کر دیا. لہذا اپنے اندر کمی ہوتی ہے, ڈاکٹر میں کمی نہیں ہے, اپنے اندر کمی ہے, لہذا مریض کو چاہیے کہ ڈاکٹر کے حوالے کر دے, پھر دیکھے انسان کیسا, پھر نتیجہ یہ ہوگا اس کی غفلت توجہ سے تبدیل ہو جائے گی, گندے اخلاق اچھے اخلاق سے تبدیل ہو جائیں گے, اس کو یہ فکر پیدا ہو جائے گی کہ کیا جائز ناجائز کا غم, یہ بہت مبارک غم ہے, کہہ رہے ہیں ارے کیا ہر وقت جائز ناجائز کے چکر میں پڑے رہتے ہو, ارے میاں یہ چکر مبارک چکر ہے, یہ اللہ والوں کا غم ہے, جائز ناجائز کا غم اللہ تعالیٰ کے قرب خاص ہونے کی علامت ہے, تو اس کو ہر وقت یہ غم ہے کہ بات جائز ہے یا ناجائز ہے, یہ غم ہونا مبارک ہے, مبارک چیز ہے, یہ تو حلال حرام کا غم ہونا کہ میری ہر ادا اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے مطابق ہو, بس یہی چیز صحبت اہل اللہ سے پیدا ہوتی ہے. پھر اس کے بعد جس دین کے شعبے میں چاہے کام کرے, جس شعبے میں ہو کام کرے, لیکن اخلاص اور اخلاقیات اور درد دل وہ اللہ والوں کی صحبت سے حاصل کر لے, تاکہ اس عمل کے اندر اخلاص پیدا ہو جائے, اور اگر کبھی کوئی کمی بیشی ہو اللہ تعالیٰ کی رضا پر وہ راضی رہے, کوئی حالات آتے رہتے, 10 حالات آتے, اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ہم سب کو نسبت خاصہ ولایت خاصہ اور نسبت ولایت صدیقیت عطا فرماتے, اور اپنے بزرگوں کے ساتھ نیک گمان, میں نیک گمان رکھو, جتنا جس کو نیک گمان ہوگا اس کو اتنا زیادہ نفع ہوگا, نیک گمان رکھو, آنا جانا رکھے, تعلق رکھے, انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے راستے میں محروم ہی نہیں ہے, نہ چت کر سکے نفس کے پہلوان کو تو یوں ہاتھ پاؤں بھی ڈھیلے نہ ڈالے, ارے اس سے کشتی تو ہے عمر بھر کی, کبھی وہ دبا لے کبھی تو دبا لے. اور ایک بات اور یاد رکھے, اگر کبھی شیخ کوئی ڈانٹ ڈپٹ کر دے اس سے گھبرانا نہیں چاہیے, جیسے بھینس سے دودھ نکالتا ہے نا تو لات بھی تو کھانی پڑتی ہے کہ نہیں, کیوں جناب کھانی پڑتی ہے نا لات, جب مہینے کے آخر میں جس اسٹیٹ سے لفافہ لینا ہوتا ہے تو ذرا اگر کبھی وہ کچھ الو کہہ دے تو برداشت کرتا ہے کہ نہیں کرتا, کیوں لفافے کی خاطر سے, لہٰذا اللہ تعالیٰ کی نسبت اور دوستی کی خاطر سے کوئی ڈانٹ ڈپٹو اس کو برداشت کرنا چاہیے, اس سے بھی ڈینٹ نکلتا ہے میرے دوستوں, اور اللہ وہ جو کتنی ایسی چیزیں اس کا شیطان مرتا ہے, نفس اس کا جو ہے نا وہ بالو بن جاتا ہے, مٹی بن جاتا ہے, پھر اس کو وہ مٹی سے وہ خاک سے پھر شیخ اس کو خاک سے افلاک پر اڑاتا ہے. واخر دعوانا الحمدللہ. یا اللہ تعالیٰ اپنا کرم فرما, اپنا قرب خاص کر, یا اللہ.